السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی عم برحمته جميع العباد وخص اہل طاعته بالہدایت الی سبیل الرشاد ووفقهم بلطفه الى صالح الاعمال ففازوا ببلوغ المراد. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمام بندوں پر اپنی رحمت کو عام کیا اور اپنی اطاعت والوں کو رشد و بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت دینے کے ساتھ خاص کیا اور اپنی مہربانی اور کرم نوازی کے ساتھ ان کو نیک اعمال کی توفیق دی تو وہ اپنی مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. 15واں پارا، سورۃ الاسراء.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير.
سورۃ الاسراء مکی سورت ہے. اسے سورۃ الاسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو مسجد اقصی کی طرف لے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کہف، سورۃ مریم اور بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں. تلاد قدیم مال کو کہتے ہیں، یعنی ابتدائی دور کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کا دوسرا نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا جس کے گرد و نواح کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اس سیر کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہ سفر بذات خود بھی ایک معجزہ تھا کہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ آپ مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے آپ کو معراج پر یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا اور آپ کی مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے ساتویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور بعض دیگر چیزیں عطا کی. ان کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں. یہ سیر بیداری کی حالت میں ہوئی اور یہ کوئی روحانی مشاہدہ نہیں تھا یا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ عینی مشاہدہ تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. سیر کے دو حصے تھے، پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جو مکہ سے مسجد اقصی تک تھا، اور دوسرا مسجد اقصی سے ساتویں آسمان تک جسے معراج کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ سورۃ نجم میں کیا گیا ہے. یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 17 کو یا 27 کو، اور بعض رجب کی 27 تاریخ کو بتلاتے ہیں، لیکن اصل بات اللہ ہی کو معلوم ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا شرف عطا کیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا. عموماً قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے رہنمائی حاصل کریں. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا. یعنی نوح علیہ السلام کی خاص تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چونکہ آنے والے تمام حالات کا علم ہے، اس کا علم بندوں کی طرح محدود نہیں کہ اسے صرف گزشتہ باتوں کا علم ہو، وہ حال، ماضی، مستقبل ہر حال کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، قلم کو حکم دیا اور اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے لیے کہا، تو اس تقدیر کے مطابق انسان کو کچھ اختیار دے کر آزمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب میں لکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم کیا کہ وہ ایسا کریں، یا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو کرنے کا، یعنی وہ ان کے اختیار کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے علم کے مطابق بنی اسرائیل کے فساد کا بھی ذکر کیا کہ تم زمین میں دو بار فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بھی بتا دیا جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا، تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا، جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا، اور مدت دراز تک وہ لوگ غلامی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور ایران کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا اور ان کو آزادی ملی، اور اس کے بعد انہیں خوشحالی بھی ملی، لیکن پھر دوبارہ یہ بدعمالیوں پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور اس کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پھر دشمن کو مسلط کر دیا جب انہوں نے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا، یعنی تکلیفوں کے درمیان خوشحالی بھی آئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو بھی اپنے ہی لیے کیا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں۔ تو بنی اسرائیل کا یہ دوسرا فساد اور اس کی سزا کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے حضرت زکریہ کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا کر بچا لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سو کو قیدی کر لیا، ان کے مال لوٹ لیے، ان کے مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون دیا، جلا دیا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو غارت کیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا۔ اور یہ 70 عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم نے غلط کام کیے تو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی رسوائی بھی۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن رہن سہن کے سب سے بہترین طریقے سکھاتا ہے، اللتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے، یعنی اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، کہ جس میں انسانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، ان کے لیے حلال کی گئی بہت سی چیزیں، اور جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کے لیے حرام کی گئیں، اور پھر یہ کہ دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں سے کس طرح بہرہور ہوا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ آخرت میں بھی اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اس قرآن پر اور آخرت پر۔ اور دنیا میں بظاہر وہ کتنے ہی خوشحال ہوں، آخرت بھی ان کے لیے خوشحالی کی ہوگی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے کوئی، تو پھر اس کے لیے انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ چاہے انسان کے پاس کتنا ہی مال و اولاد ہو، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان برائی کی دعا بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی انسان کی جلد بازی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اکتا کر اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے بد دعائیں بھی شروع کر دیتا ہے، مثلا اللہ کرے مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا خانہ خراب ہو، یہ سب جملے سنے ہوئے نا، یہ سب بد دعائیں ہیں جو ایسے انسان کرتے ہیں کہ جو جلد باز ہوتے ہیں اور جب اپنی مرضی کے نتائج نہیں دیکھتے، یہ دنیا میں اپنی مرضی کے حالات نہیں دیکھتے اور کچھ کرتے بھی نہیں تو بد دعاؤں پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ انسان کی حالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان کتنا جلد باز ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا، یعنی جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا کھانا خراب ہو تو ہی ڈزنٹ مین اٹ، لیکن یہ بد دلی سے نکلے ہوئے جملے ہیں پریشانی کی حالت میں۔ اس آیت میں بیسیکلی ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور اس وقت برائی کی دعا ایسے کرتے ہیں جیسے وہ اطمینان کے وقت اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں، یعنی ایسے ہی دعائیں ان کی ہو جائے۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بد دعا اگر قبولیت کی گھڑی میں دی گئی تو وہ قبول بھی ہو جائے گی، یعنی منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے، یعنی یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت ایک انرجی ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر سے انرجی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے جسم سے ریز نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جسم طبعی طور پر اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، شاید 3 point something وولٹیج تک، اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ٹکرا جائے جو اسٹیٹک ہوتی ہے تو آپ کے جسم سے چنگاری سی بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بجلیاں آپ کے اندر سے نکلتی رہتی ہیں، یعنی ہر انسان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، خوبصورت سوچ ہے، آپ کا گمان اچھا ہے اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، آپ کے دل میں لوگوں کی نفرت نہیں، حسد نہیں، تو آپ سے پازیٹو ریز نکلیں گی، اور جب پازیٹو ریز نکلیں گی تو وہ دوسرے کو بھی متاثر کریں گی، وہ دوسرے کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا کر دیں گی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پازیٹو انرجی کس کے اندر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ انتہا درجے کے نرم دل تھے، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ درشت ہوتے، تو کیا ہوتا، لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کرنٹ سے کسی سے دور بھاگتے ہیں، تو جن لوگوں کے جسم سے نیگیٹو انرجی نکل رہی ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، آپ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ مجھے دکھائی نہ دے اور اس کے ساتھ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ نظر بھی آ جائیں آپ کو تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ دور سے بھی دیکھ لیں تو آپ صرف دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ چند انسانوں کے حصے میں یہ بات آئی ہے، آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے اگر آپ واقعی سچے دل سے دوسروں کے خیر خواہ ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں سے نفرت نہیں کرتے، حسد نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی، جس سے آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں سب لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ وہ چھپ جاتا ہے، وہ چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کے ٹون میں بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کے رویے میں آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ اس رویے کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اور اچانک سخت بات کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے کو ہرٹ کرتی ہے، جب وہ ہرٹ کرتی ہے تو وہ اپنا زخم عرصے تک سہلاتا رہتا ہے اور پھر پلٹ کے کسی وقت آپ کو بھی جواب دیتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر خواتین کو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سوچ لیتی ہیں کہ یہ بہت شرارتی ہیں، یہ شیطان ہے۔ شیطان تو کہنا ہی نہیں چاہیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مائیں اپنے بچے کو شیطان کیسے کہہ دیتی، شیطان تو شر کا پتلا ہے۔ تو آپ اس معصوم بچے کو جس کو ابھی اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، شیطان کہہ کے آپ اس کو شر کا پتلا بتا رہے ہیں، اور اگر وہ بار بار یہی لفظ سنتا رہا اپنے لیے اور پھر بڑے ہو کر شیطان کا کیریکٹر پڑے گا تو پھر وہ اسی کو رول ماڈل سمجھے گا کہ اس نے یہی کام کرنے ہیں۔ تو اس لیے الفاظ کے چناؤ میں محتاط ہوں، سوچ سمجھ کے بولیں، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان غور سے سنے، بات کو صحیح رخ سے سمجھے اور پھر اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ کرے۔ کسی کی بات کو لے کر اپنی مرضی کے معنی پہنا دینا یہ بہت بڑی خیانت ہوتی ہے، اور بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ اور بن جاتی ہے اور اس کے نتائج بھی پھر اچھے نہیں ہوتے۔ تو بد دعائیں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو بد دعا دیں نہ کسی اور کو بد دعا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور نہ ہی اپنے مالوں کو بد دعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ وجعلنا الليل والنهار آیتین، اب دعا اور بد دعا کے کانسیپٹ کے بعد رات اور دن کی بات کی گئی۔ رات رات ہے، دن دن ہے، یعنی آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ غصے کے وقت کسی کو بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دیں۔ تو اگر آپ دعا دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کا دن روشن ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو اس کا دن بھی رات ہو جاتی ہے، اور یہ دو مختلف چیزیں اور دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا۔ تو دن اور رات میں اللہ کی رحمت اور حکمت کی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اور رات کا اندھیرا اس لیے ہے کہ اس میں آرام کیا جائے۔ رات کے وقت انسان کے جسم سے ایک ہارمون میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے اور وہ سونے میں مدد دیتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے انسان کو، اور دن کے وقت چاہے آپ سارا دن سوئیں تو وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ تو دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے، اس میں انسان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، انسان اپنا روزگار تلاش کرے، اللہ کا فضل تلاش کرے، اور پھر ساتھ ساتھ رات اور دن کا یہ فرق تاریخوں کا تعین بھی آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو بے شمار حکمتیں ہیں اس میں، یہ تو موٹی موٹی باتیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں باندھ دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اعمال لمحہ بلمحہ لکھے جا رہے ہیں جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ اس کے اپنے ہی ساتھ لگے۔ ہم نحوست دوسروں میں دیکھتے ہیں، کالی بلی میں اور انسانوں میں، لیکن انسان کے برے اعمال ہی اس کے لیے دراصل نحوست کا سبب ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب، آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا نامہ اعمال پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ شکر ہے مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں تو نہیں پڑھوں گا، نہیں، اس کو بھی پڑھوا دیا جائے گا، اور انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا۔ جو ہدایت پا لے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی قوموں کی ہلاکت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ان کا خوشحال طبقہ، ان کی الیٹ، اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، اور پھر ان بڑوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کو کاپی کرنے لگتے ہیں، اور یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ یعنی سب بستیوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں، لیکن اللہ کو پکا پتا ہے، پورا پتا ہے کہ کون کس حال میں مرا، کیا کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اور اس کے مطابق ہی اس کا آخرت کا انجام ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی جلدی ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر طالب کو، دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور پھر اس کو بھی اتنی دیر، اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی نیکیوں کے بدلے میں صرف دنیا چاہ رہا ہے اور آخرت کا سودا نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے، یعنی اگر آپ آخرت کمانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ جو انسان سچی نیت رکھتا ہے، دل سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے پھر چل پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا ارادہ ہے پکا کہ عمرہ کرنا ہے، تو پھر آپ بیٹھے تھوڑی رہیں گے کہ وہ ایک دن چھت سے ٹکٹ گرے گا اور پھر اگلے دن ویزا گرے گا اور پھر اگلے دن مجھے کوئی اٹھا کے وہاں پہنچا دے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پھر انسان کیا کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، معلومات لیتا ہے اور پھر اس کے لیے عملی کوششیں کرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو آخرت بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے جس کی آپ کے دل میں خواہش ہو، آپ کیا کرتے ہیں، کوشش۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشش لازم ہے۔ ومن اراد الآخرہ، ہم سب کہتے ہیں آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی، بھائی کیسے اچھی ہوگی، کچھ کریں گے تو اچھی ہوگی نا۔ وسعى لها سعيها، یعنی اتنی کوشش کہ جتنی اس کے لیے درکار ہے۔ اور دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، دنیا کا کوئی بھی سفر چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن آخرت کا سفر تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اگر دنیا کے سفر کے لیے ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں، تیاری کے سلسلے میں ہر چیز کے بارے میں اس قدر فکر کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کیا کیا لے کے جانا ہے، کون سی چیز، آخری وقت تک اپنا بیگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاسپورٹ رکھ لیا، ٹکٹ رکھ لیا سب، تو آخرت کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ہمارے دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے یہ تیاری کر لی، اپنا یہ فرض پورا کر لیا، یہ امانتیں لوٹا دی ہیں، یہ وعدے پورے کر لیے، یہ نمازیں پوری ہو گئی، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، میرا حج ہو گیا، میرے روزے پورے جا رہے ہیں اور روزے ٹھیک سے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں آخرت کی زندگی کو فائدہ دینے والی ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی ہمیں نمبر ایک اخلاص اور اللہ کی خاطر کوشش کرنی ہے، دوسری یہ کہ ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، اور پھر ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں۔ کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی۔ یعنی دنیا میں سبھی کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے۔ دو باتیں اس میں آ رہی ہیں، ایک تو انسانوں کے درجے اور پھر یہ کہ آخرت کے درجے۔ تو دنیا میں ہر انسان درجے میں دوسرے انسان سے فرق ہے، سب لوگ رزق، حسن، ذہانت، قوت، اقتدار، ان چیزوں میں ایک جیسے نہیں، ہاں مومن ہو یا کافر ہو، یہ چیزیں مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہیں اور کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ چونکہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے اس نے سبھی کو دیا ہے۔ لیکن آخرت کے درجات تو پھر اعمال کے مطابق ہی ہوں گے، ایمان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، یعنی جو ان سے اوپر کے درجات میں لوگ ہوں گے، جس طرح مشرق و مغرب میں دور کسی چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں، باہمی درجات کی کمی بیشی کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو انبیاء کی منازل ہوں گی جو اتنی بلند ہوں گی جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ مرد ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ رجال آمنوا باللہ وصدق المرسلین، ان کے درجات بھی بہت بلند اور بہت اونچے ہوں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم مذمت زدہ، بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے۔